الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے اس بندہ ناچیز کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت سے مشرف فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم شامل حال رہا، حرمین شریفین میں اللہ پاک نے بلایا اور عبادات کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے محبت اور ان کا جو تعلق ہے، یہی اصل سرچشمہ ہے، یہی اصل وہ کائنات کا قیمتی سرمایہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، اللہ کی دوستی کا شرف جس بندے کو مل جائے، تو وہ کامیاب اور کامران ہے. اسی دوستی کے لیے، اسی تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز بتائے ہیں. نماز کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ساری زندگی بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے. صبح سے لے کر رات تک ہر نماز کے وقت آنے پر وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر تعلق کو جوڑتا ہے اور اپنی دوستی کو نبھاتا ہے. فجر کی نماز کے وقت اٹھنا، نیند کو قربان کرنا، آرام سے بے آرام ہونا، بستر کو چھوڑنا، بالخصوص سردی کی راتوں میں نرم گرم گدے اور بستر سے اٹھ کر ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اللہ کے گھر کی طرف چلنا، یہ سچے وفاداروں کا کام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے گرمی کے موسم کے روزے اور سردی کے موسم کا وضو بہت مزیدار لگتا ہے. عشق و محبت سے سرشار تھے تو محبوب حقیقی کی رضا اور خوشنودی کے اندر سخت گرمی کا روزہ ہو جس میں انسان پیاس سے بالکل بیتاب ہو رہا ہو، اور سخت سردی کا موسم ہو اور نماز کی ادائیگی کے لیے آج کل تو پھر بھی سہولیات ہیں، گیزر کا سسٹم ہے، گرم پانی کے بندوبست ہیں، ٹھنڈے پانی کے انتظامات ہیں. اس سادہ دور کے اندر دور دور بھی کہیں ٹھنڈے اور گرم کے انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ حضرات جو دل کی بات کو زبان سے ادا فرمانے والے تھے تو حقیقت حال کو بیان فرمایا کہ سردی کے موسم کا وضو اور گرمی کے موسم کے روزے، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ اس عمل کے پیچھے اس محبوب حقیقی کا تعلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پھر ہر کام کے اندر پھر مزیداری ہو یا اس میں مشقت اور دشواری ہو، تو پھر ہر چیز کے اندر پھر انسان کو مزہ آتا ہے. وفا کیسی، جفا کیسی جب ان کے آش نہ ٹھہرے. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو پھر وفا اور جفا نہیں دیکھا جاتی. وفا کیسی، جفا کیسی جب ان کے آش نہ ٹھہرے. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت مل جائے تو پھر بندے کو ہر عبادت میں، ہر عمل میں لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے. حرمین شریفین کا سفر بھی مشقت بھرا سفر ہے، تھکاوٹ والا سفر ہے. حج کی عبادت تو زیادہ تھکن والی ہے بنسبت عمرے کے، لیکن عمرہ بھی کچھ کم نہیں. اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں بار بار حج اور عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. عمرہ کر لینے کے بعد بھی انسان تھک کے چور چور ہو جاتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، پاؤں کے تلوے دکھ جاتے ہیں، اور بدن تھکن کے مارے آرام مانگتا ہے. ایک دیوانگی کی عبادت ہے کہ صرف چلنا ہی چلنا ہے, بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے, گرمی ہو سردی ہو رش ہو بھیڑ ہو یا چھیڑ ہو, ہر ایک بندہ اور بندی دیوانگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے الفاظ میں اللہ تعالی سے لو لگائے ہوئے ہیں. تو وہاں انسان چل چل کے تھکتا ہے. تو صفا اور مروہ کے درمیان کیا بوڑھے کیا جوان, ہر ایک لگا ہوا ہے. بازے بازے تو ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ بوڑھے ہیں بوڑھی ہیں اور جس والیانہ انداز میں عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بے ساختہ انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. پچھلے حج کے موقع پر ایک تھے عمر رسیدہ سرحد کے علاقے کے, کہ چلنا بھی دشوار ہوتا تھا, بڑی مشکل و مشقت سے چلتے تھے. اللہ نے کرم کیا, کسی نے بندوبست کیا اور بھیج دیا. تو ایک موقع پر کسی نے گفتگو کی, بات چیت ہوئی ہمارے استاد مدرسے کے, ان سے گفتگو ہوئی تو بڑی سرد آہ بھری اور ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے کہ ہائے, ساری زندگی تو خان کی نوکری میں اور اس کی خدمت میں گزار دی, اب جب بڑھاپے کے اندر چلنے سے بھی لاچار ہوا تو اب جا کے اپنے اصل اللہ کے گھر آیا ہوں. لیکن بڑی دیوانگی کے ساتھ, بڑی تڑپ کے ساتھ, لگن کے ساتھ, اسی تھکاوٹ کے ساتھ, اسی ضعف اور کمزوری اور درد کو سہتے ہوئے حرمین شریفین آنا جانا لگا رہتا تھا. تو بات یہی ہے کہ جب دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے تو پھر کیا بوڑھا کیا بوڑھی کیا جوان کیا ادھیڑ, ہر ایک والیانہ انداز میں لگا ہوا دکھائی دیتا ہے. عشق و محبت کا یہ سفر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار میں بھی مختلف انداز کے امتی دکھائی دیتے ہیں. ضیافت اور اکرام جب ہوتا ہے, انسان اپنے گھر پر کسی موقع پر دعوت کرتا ہے تو دعوت میں آنے والے مہمان مختلف شکل و صورت کے ہوتے ہیں, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ سارے ایک معیار کے مہمان ہوں. اس میزبان کا جس سے جس انداز کا تعلق ہے تو وہ ہر ایک کو اپنی اپنی محبت کے مطابق دعوت دیتا ہے. آنے والا کوئی مہمان دیکھے اور وہ یہ سوچے کہ مختلف قسم کے اس نے لوگوں کو جمع کر لیا, اسے معلوم نہیں کہ ان مختلف لوگوں سے اس میزبان کا ہر ایک سے اس کا اپنا ذاتی تعلق ہے. یہی حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر دکھائی دیتا ہے. کوئی عرب, کوئی عجم, کوئی گورا, کوئی کالا, مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں, لیکن اللہ تعالی نے نصیب چمکایا ہے. ہر ایک آیا ہوا ہے اپنے اپنے انداز کے ساتھ اور ہر ایک وہاں پر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مہمان بنا ہوا ہے. پھر ہر ایک اپنے انداز سے محبت کے ثبوت فراہم کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی انداز سے, کوئی کسی انداز سے. تو یہ سارے خوش نصیب افراد ہوتے ہیں کہ جن کو حرمین شریفین کی حاضری مل جاتی ہے. اور انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحات ہوا کرتے ہیں کہ جو مبارک لمحات اس کو وہاں گزارنے نصیب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی گزرے ہوئے ان تمام لمحات کو قبول فرما لے اور ہم میں سے ہر ایک تڑپ رکھنے والے کو, جذبے سے سرشار ہونے والے کو اللہ پاک زندگی میں بارہا حاضری نصیب فرمائے. جاتے وقت اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے حضرات جس منت سماجت لجاجت اور جس عاجزی انکساری اور بے بسی کے ساتھ جب دعا کی التجا کرتے ہیں تو یہیں پر رونا آ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ بندہ کس قدر بے بس بے زر اور بے پر ہے اور کس فریادی انداز میں یہ دعا کی التجا کر رہا ہے کہ ہمارا بھی وہاں جا کر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے. اور کوئی کوئی کسی انداز سے اپنے جملوں میں کوئی کہتا ہے کہ مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا. تو یہ مختلف انداز اندر کی تڑپ کو بتاتے ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو جیتے جی اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھاتے ہیں, گھر پہ بلاتے ہیں, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں بلا کر وہاں کے انوارات تجلیات برکات سے نواز دیتے ہیں. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. ایسا سکون ملتا ہے, ایسی پرنور فضائیں ہیں کہ جہاں پہنچ کر انسان دنیا کے سارے غموں سے بے غم ہو جاتا ہے. اللہ کا پیارا دربار اتنا مبارک اور مقدس دربار ہے کہ جہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے قربت کا احساس ہوتا ہے. اور لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں ہمیں لے لیا. حدود حرم میں داخل ہونے کے ساتھ ہی انسان کی اگر صحیح تربیت ہو، صحیح اس کی تعلیم و تعلم ہو، سارے اس کو معلومات ہوں کہ یہ حرمین شریفین اس کی کیا تقدس ہیں، کیا اس کے انوارات اور برکات ہیں، تو جس لمحے بندہ حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو اسی لمحے اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے نصیب چمکنے لگے ہیں، کہ اللہ پاک نے دنیا ہی کے اندر اپنے بندوں کو نوازنے کا ایسا عالیشان انتظام فرمایا کہ بندہ جب میرے گھر کی حدود میں داخل ہوا اب وہ خود اس قدر عظمت والا ہو گیا کہ اس کی ایک ایک عبادت کو، ایک ایک کلمات کو، ایک ایک نیکی کو اللہ پاک نے اتنا قیمتی بنا دیا کہ ایک لاکھ کے برابر کر دیا. اب وہ کوئی نماز پڑھے، کوئی عبادت کرے، کوئی ذکر اللہ کرے، کوئی نفلی صدقہ اور خیرات کرے، کسی کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرے، کوئی بھی بھلائی کا کام کر رہا ہے، اب وہاں وہ اتنے قیمتی مقام پر پہنچ گیا کہ جس مقام پر خود اس کے اعمال اتنے قیمتی ہو گئے کہ ایک ایک نیکی لاکھ لاکھ کے برابر کر دی جاتی ہے. پھر بندے کا عبادت کے اندر چلنا، ایک ایک قدم کے اوپر اللہ پاک بندے کو اس قدر نوازتے ہیں، محسوس تو یوں ہی ہوتا ہے کہ اللہ سے پہلی ملاقات کے اندر ہی لگتا ہے کہ حساب بے باق ہو گیا. پھر تو بندہ اپنے آپ کو ایسا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، صاف شفاف محسوس کرتا ہے، لگتا ہے کہ بس اب پاکیزہ زندگی چل رہی ہے. شروع ہی میں جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے، کعبہ مشرف سامنے ہوتا ہے اور دل کے جذبات انسان کے ندامت کے ساتھ آنسو بن کر ٹپکتے ہیں، تو لگتا ہے کہ بس اللہ پاک نے بلا کر صاف کر دیا. پھر باقی ماندہ ایام بھی ایسے صاف ستھرے پاکیزہ لگتے ہیں کہ دل کی چاہت کو اللہ تعالیٰ حقیقت بنا کر سامنے پیش فرما دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ بڑے لاڈ اور پیار کا معاملہ فرما رکھا ہے. بڑے ادب اور احترام کے مقام ہیں وہ، بڑے اونچے دربار ہیں وہ. ابھی آنے سے پہلے جاتے وقت تو ہمارا پروگرام یہ تھا کہ یہاں سے مدینہ طیبہ جائیں گے اور واپسی انشاءاللہ مکہ مکرمہ سے ہوگی، لیکن ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے، ٹکٹ وہ مل رہا تھا جو جدہ کی فلائٹ تھی سعودی ایئرلائن کی اور واپسی مدینہ سے تھی، تو ترتیب ہم نے اسی طرح بنا لی. تو پہلے سیدھا مکہ مکرمہ گیا، الحمدللہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب وہاں پہنچ گیا تھا. تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، یہ پورے پانچ دن مکہ مکرمہ میں ملے رہے، عبادات کی توفیق ملتی رہی. منگل کی صبح سفر کیا مدینہ طیبہ کے لیے، تو دوپہر میں ظہر کے وقت مدینہ طیبہ پہنچ گیا. تو منگل کا پورا دن یہ، اور بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ پورے تین دن عبادت مدینہ منورہ میں ملتی رہی. جمعہ پڑھ کے رات عشاء بھی پڑھی اور رات 12 بجے پھر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے کل یہاں واپسی ہوئی. تو شروع کا ایام مکہ مکرمہ میں گزارے اور پھر بعد کا ایام مدینہ طیبہ میں. تو عمر رسیدہ بزرگ ہستی کو دیکھا کہ جو عصا ٹیک کر چل رہے تھے، تو لیکن ادب کا دل میں یہ عالم تھا کہ عام طور پہ تو انسان عصا کی جو مڑی ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو پکڑتا ہے اور عصا ٹیک کا سہارا لے کر چل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا ادب اور احترام میں نے دیکھا کہ دل میں ایسا ادب اور احترام ہے کہ عصے کا وہ حصہ جو نیچے زمین پر لگتا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ زمین پر استعمال ہونے والی جس طرح چپل وہاں استعمال کرنا بے ادبی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ عصے کا نچلا حصہ جو باہر استعمال کیا جاتا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لگے. تو عصے کے الٹا کیا ہوا ہے کہ ہاتھ کے پکڑنے والی جگہ کو نیچے کیا ہوا اور جہاں سے نیچے والی جگہ کو پکڑ کے سہارا لے کے چلتے جا رہے. بہت ضعیف العمر تھے. آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. صبح کے منظر بھی دیکھے، شام کے منظر بھی دیکھے. صبح صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جنت البقیع کی طرف سے نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین مشرق کی طرف ہیں، سر مبارک مغرب کی طرف ہے، تو آپ کے قدموں کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو شاعر نے اسی منظر کو عکاسی کرتے ہوئے کہا، اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ قدمین شریفین کی طرف سے مدینے کی طرف آتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ سرانے کی طرف غروب ہو جاتا ہے. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا. ایسی پرنور فضائیں ہیں اور پھر حرمین شریفین کے نمازوں کے اوقات میں اذانیں جو گونجتی ہیں بڑی پیاری پیاری آوازوں والے مؤذنین اللہ پاک نے اپنے گھروں کے لیے منتخب فرمائے ہیں اور بڑی پیاری پیاری تلاوت کرنے والے ائمہ منتخب فرمائے ہیں. جب اذانیں ہوتی ہیں تو لگتا ہے جیسے ایمانی رس کسی نے کانوں میں گھول کے دل میں اتار دیا, اور جب نماز ہوتی ہے تو جس پرسکون انداز میں اور بڑے لطف کے ساتھ, بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ جب وہ حلاوت ایمانی والی تلاوت کانوں میں پڑتی ہے تو لگتا ہے جیسے کسی نے ایمان کا رس گھول دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی یہ ایمانی پر نور فضائیں دیکھنا نصیب فرمائے. جس کسی کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اللہ پاک ضرور بھی ضرور کبھی نہ کبھی اس کو اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرما دیتے ہیں, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں بلا لیتے ہیں. میں طالب علم تھا تقریباً, یہ 1988 کا سال تھا میرا, 88 جس کو عام حضرات 88 کہتے ہیں. تو میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع شہید رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ استاد جی ہر سال ماشاءاللہ آپ جاتے ہیں, رمضان میں گزار کے آتے تھے. تو میں اس وقت چھوٹا سا طالب علم تھا اور استاد کے ہم پر بہت شفقتیں تھیں, حضرت والد ماجد کی وجہ سے بہت زیادہ مشفقانہ انداز سے ہم سے پیش آتے تھے. تو شام کا وقت تھا, آخری گھنٹہ جب ختم ہو گیا, کلاس خالی ہو گئی, تو استاد جی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے استاد جی سے پوچھا, استاد جی آپ ماشاءاللہ حرمین شریفین بار بار جاتے ہیں, تو ایسا کوئی وظیفہ مجھے بھی بتا دیں کہ میں بھی پڑھا کروں. استاد جی نے حامی بھر لی تھی. پھر ایک دن تنہائی کا موقع تھا تو اس وقت پھر استاد جی نے وہ وظیفہ بتایا, فرمایا کہ جب اذان ہوا کرے تو اذان کا جواب دیا کرو. اذان کا جواب جب مکمل ہو جائے تو اذان کا جواب آسان ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کا جواب بھی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. مؤذن جو جو کلمات کہتا جاتا ہے تو وہی کلمات ہمیں بھی کہنے ہوتے ہیں. جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ, وہ جب کہیں گے حی علی الصلاح ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, حی علی الفلاح ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ اذان کا پورا جواب دیا کرو, اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر تین مرتبہ لبیک پڑھ لیا کرو, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تین مرتبہ لبیک پڑھ لینے کے بعد پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیا کرو, اور اس کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھ لی. تو یہ قیمتی وظیفہ استاد محترم نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ دیا, اور پھر اس کو ہم نے عملی طور پر اپنا لیا. گھر میں آ کر حضرت ابا جان کو بھی بتایا, گھر والوں نے بھی اس کو اپنایا. تو الحمدللہ وہ میرا اولا کا سال تھا جس سال میں نے اپنے استادی سے پوچھا تھا. اولا کے سال سے اس وظیفہ پر عمل شروع کیا تو ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ, خامسہ کے سال اللہ پاک نے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی رفاقت میں پہلا عمرے کا سفر نصیب فرمایا, اور پورا رمضان حضرت والد ماجد نے, ہماری والدہ بھی ساتھ تھیں, چھوٹی تینوں بہنیں ساتھ تھیں, 30 افراد کا پورا قافلہ تھا ابا جی کے مریدین کا, تو الحمدللہ قریبی احباب تھے. تو پورا رمضان اللہ پاک نے وہاں نصیب فرمایا. حضرت والد ماجد نے حرم محترم کعبہ مشرفہ میں اعتکاف بھی فرمایا, تو اللہ پاک نے ان کی برکت سے ہمیں بھی اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی. تو دل میں اگر تڑپ ہو اور پیاس ہو اور اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہو تو اللہ پاک زندگی میں اسباب بنا دیتے ہیں, اور پھر جب بندہ جاتا ہے ادب اور احترام کے ساتھ جس حد تک محنت کر سکتا ہو کوشش کر سکتا ہو وہاں رہے, اور پھر آتے وقت اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لے کہ یا اللہ بے ادبی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں, کمزور ہوں, کوتا ہوں, بے ادب اور گستاخ ہوں, آداب بجا نہ لا سکا, معافی تلافی کر کے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر سے چلتے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لے, اس کی برکت سے اللہ پاک دوبارہ پھر حاضری نصیب فرما دیتے ہیں. جو مہمان بے ڈھنگا ہو, بے ادب ہو, بے تمیز ہو, چور اچکا ہو, تو اس مہمان کو دوبارہ میزبان اپنے گھر پر بلانے کی زحمت نہیں کرتا. لیکن جو مہمان ہر دل عزیز ہو, محبوب ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, جس کے آنے سے میزبان کو خوشی ملتی ہو, تو اس مہمان کو میزبان بلانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو جو بندے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں, آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں, وہاں کی برائیاں نہیں کرتے، وہاں کی خامیاں نہیں نکالتے، وہاں کے کیڑے نہیں نکالتے، ادب اور احترام کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کو موقع عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی اور وہاں بھی ہمارے ساتھ لطف و عنایت اور کرم کے معاملات فرماتے رہیں. سفر میں چونکہ تھکن کافی جمع ہو جاتی ہے، نظام سارا وہاں کے حساب سے چل پڑتا ہے، آنے کے بعد تھکن بھی کافی ہوتی ہے، تو طبیعت کے اندر آج میرے بھی کچھ بشاشت نہ تھی، لیکن سوچا کہ چلیں امیر جمع ہے احباب، درد دل کہہ لے، پھر التفات دلے، دوستاں رہے نہ رہے، محبت کرنے والے محبت سے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ وہاں کی باتیں ہو جائیں. تو حرمین شریفین یہ بقائے نور ہیں، مرکز تجلیات ہیں، ایمان کے مرکز ہیں. اللہ تعالی نے اپنی ذات، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی، قرآن کریم، دین ایمان، دین اسلام، مذہب اسلام اور اس طرح حرمین شریفین کو بہت بڑی بڑی علامات بنائی ہیں، ایمان کا حصہ ہیں. اللہ سے محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن کریم سے محبت، دین اسلام سے محبت، دینداروں سے محبت، اہل ایمان سے محبت، اسی طرح حرمین شریفین سے محبت. جتنا ایمان دل کے اندر گہرا ہوگا، اتنی یہ عظمت اور تقدس والی جگہوں کے ساتھ محبتیں بھی گہری ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو ان محبتوں میں ترقیاں نصیب فرمائے، دوام اور استحکام عطا فرمائے. سردیوں کے ایام چونکہ اب شروع ہیں، تو اس لیے ہم نے نماز کا وقت بھی 4:45 کر لیا، تاکہ اب یہ انشاءاللہ سردیوں کے اختتام تک عصر کی نماز 4:45 چلتی رہے گی، اور آگے چل کے جیسے انشاءاللہ بیانات کے جو سلسلے ہیں تو اس کے اندر انشاءاللہ ہمارا کچھ دورانیہ بھی اسی لحاظ سے بڑا رہے گا، تاکہ مغرب سے پہلے پہلے بیان بھی مکمل ہو جائے، اور عصر کے بعد جو ہمارا مختصر بیان ہوا کرے گا تو اس میں انشاءاللہ ہمیں دورانیہ بھی مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھ کر جمع ہونا قبول فرما لے، اور محبتوں کی یہ حاضریاں اللہ تعالی اپنے بڑے گھر کی حاضری کا سامان بنا دے. ایک گر کی بات بتاتا ہوں، کام کی بات بتاتا ہوں، کہ جس وقت جس لمحے انسان کے دل میں حرمین شریفین جانے کی تڑپ پیدا ہو، یہ بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے، اسی لمحے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اپنی کمزوری اور بے بسی کو سامنے رکھ کر کہ یا اللہ دل بہت تڑپتا ہے آپ کے گھر آنے کے لیے، لیکن بے زر اور بے پر ہوں، بے بس اور بے کس ہوں. یہی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، کہ جس لمحے بندے کے اندر ایک تڑپ اور ایک مچل ہوتی ہے اور اپنی بے بسی کو دیکھتا ہے کہ بالکل خالی ہاتھ ہے، تہی دامن ہے، تہی دست ہے، اسی لمحے جب وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ میرے تو اسباب نہ تھے لیکن اللہ پاک نے مجھے بلا لیا. اور ایک اور چیز جو میں نے پچھلے زمانے میں عرض کی تھی، کہ انسان کوئی نہ کوئی اپنا بنا کے رکھے کہ جس میں اپنی پاکیزہ بابرکت حلال کمائی جمع کرتا رہے. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، پھر وقت آنے پر اللہ پاک اس میں مزید برکتیں دے دیتے ہیں اور انتظامات ہو جاتے ہیں. میں نے تو عرض کیا کہ میں نے تو اپنے نکاح کی جو فیس آتی ہے تو اس کو اضافی طور پر میں نے اپنے ایک جمع کرنے کا فنڈ بنا رکھا ہے. نکاح ہوا 3,000 روپے میں فیس منتخب ہے، اس کو اپنے ایک تھیلے میں جمع کر لیا تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. 15-20 نکاح بھی ہو گئے تو 40-50,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ جمع ہوتے رہتے کئی مہینوں کے اندر الحمدللہ ایک رقم جمع ہو جاتی ہے. پھر کچھ BC ڈال لی کہیں سے، ادھر ادھر سے کچھ اپنا جگاڑ کر لی اور ایک سبب بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسباب آسان فرما دیتے ہیں کہ حاضری کے سامان ہو جاتے ہیں. جس انسان کے دل میں جس چیز کی لگن ہوتی ہے اسی کی تگودو کرتا ہے. گھومنے والے پاکستان ٹور پہ بھی گھوم گھوم کے آ جاتے ہیں، گھومنے والے باہر ملکوں میں بھی گھوم گھوم کے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ خرچ ہوتے ہیں. تو جس کسی کے دل میں تڑپ ہو، لگن ہو، تو یہ حرمین شریفین کی حاضری بھی پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. بندہ ظاہری طور پر اپنے طور پر تھوڑے تھوڑے سے وہ دو دو چار چار دانے جمع کر کر کے ذخیرہ بنا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے کہ بندہ کس شوق کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کے اس خالی دامن کو، اس خالی جھولی کو اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں، پھر وقت آنے پر اسباب بنا دیتے ہیں. کتنے ہی ہمارے تعلق والے ایسے ہیں جو واقعات بتاتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہتی ہے. کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے اچانک کسی بھی بندے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلانے کا انتظام فرما دیتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کو راز میں رکھا جاتا ہے، بتانا مقصود نہیں ہوتا، لیکن بندے کی تڑپ کو اور اس کی طلب کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر پھر اسباب خود ہی مہیا فرما دیتے ہیں. تو شوق رکھنے والے، تڑپ رکھنے والے، ایک تو اس وظیفے کو اپنا سکتے ہیں کہ اذان کا جواب، تین دفعہ درود شریف، اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وسیلے کی دعا ہے. اس دعا کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کچھ نہیں مانگا، دو چیزیں فرمائی ہیں، ویسے تو اور بھی چیزیں ہوں گے لیکن دو چیزیں بالخصوص، ایک تو آپ نے درود شریف کے اہتمام کی آپ نے تلقین فرمائی ہے، اور خاص طور پہ فرمایا کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرو. یہ گویا کہ آپ نے اپنی امت سے محبت کا بدلہ مانگا ہے کہ میں نے تو تمہیں جو کچھ دینا تھا دے دیا، اب اس محبت کا بدلہ اگر تم چکانا چاہتے ہو، ہدیہ محبت دینا چاہتے ہو، تو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. اور اس کثرت کے درود شریف، کثرت درود شریف کی برکات خود کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتی ہیں. جب انسان عمل کرتا ہے تو کھلی آنکھوں فتوحات، برکات اور اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں کھلی آنکھوں مشاہدہ ہونے لگتی ہیں. تو ایک تو آپ نے درود شریف کا ہمیں حکم دیا ہے کہ درود شریف کا اہتمام رکھو، بالخصوص جمعے کے دن اور جمعے کی رات. اور دوسری چیز جو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اذان سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے. وسیلہ ایک مقام ہے، اس مقام کے لیے جو مجھ سے دعا کرتا ہے، فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. بدلہ بھی کتنا بڑا دیا کہ ایک طرف اپنے لیے دعا کی، اپنی امت سے گویا کہ ایک درخواست کی ہے کہ اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اس دعا کی فضیلت کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، اور نقد بدلہ اس کا آپ نے فرما دیا کہ حلت له شفاعتی یوم القیامة، قیامت کے دن میری سفارش اور میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو جانے والے، تڑپ رکھنے والے، حاضری کی تمنا رکھنے والے، ایک تو اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. الحمدللہ میرے استاد محترم کا بتایا ہوا، جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے جامع شہادت نوش فرما کے جل کے کوئلہ ہو کر گئے ہیں. ہمارے کچھ استادوں کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید، حضرت مفتی عبد السمی شہید ان کا ڈرائیور، اور دیگر حضرات جن کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ آتش گیر مادے کو ڈال کر پوری گاڑی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا کہ لاشیں پہچاننا مشکل تھی، اعضا بکھر گئے تھے، ہاتھ الگ، پاؤں الگ، سر الگ. اس حالت کے اندر اپنی جان کا نذرانہ دے کر گئے ہیں. قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر کے گئے ہیں. میدان محشر میں اسی انداز میں آئیں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شہید جس انداز میں جام شہادت نوش کر کے جاتا ہے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اس کو لائیں گے، سر محشر دکھائیں گے کہ میرے بندے نے میرے دین کی خاطر اپنا کیا حلیہ بنا لیا تھا. کٹے ہوئے، کوئی مسئلہ ہوا ہوا، کوئی خون بہتا ہوا. فرمایا کہ وہ جب آئیں گے تو ان کے جسموں سے خون بہتے ہوں گے، دیکھنے میں خون ہوں گے، اور مشک و عنبر کی خوشبو ان سے پھوٹ رہی ہوگی. پھر جو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے ساری اپنی مخلوق کو دکھانے کے بعد کہ میرے بندوں نے میرے دین کی خاطر اپنے کیا حشر کرائے ہیں، اس کے بعد جو پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو انعام دیں گے، دنیا ہی میں سب سے بڑا انعام ان کا یہ ہے کہ جام شہادت ملنے کے ساتھ ہی وہ سارے بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں. صرف قرضے کا ایک بوجھ ان کے ذمے رہتا ہے، باقی ساری ان کی کمی کوتاہیاں اللہ کا معاف ہیں. جس کسی کے دل میں شہادت کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سعادت کا جینا نصیب فرمائے، شہادت کا جانا نصیب فرمائے. یہ ہر ایک کے اپنے اپنے سودے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جو بندہ چین اور سکون سے بستر پر مرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ والی موت عطا فرمائے. جو بندہ شہادت کا جام پینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا جام عطا فرمائے. یہ بندے جانے، اللہ جانے، ہر ایک بندے کا اپنے اللہ سے الگ الگ معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے استاد محترم پر اور تمام پوری ایک فہرست ہے ہمارے اساتذہ کی جو جام شہادت نوش فرما کے گئے، حضرت مفتی عبد السمی شہید، حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید، حضرت مفتی نظام الدین شامزہ شہید، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید، حضرت مفتی عبد المجید شہید. پوری ایک فہرست یہ کے بعد دیگر جن دنوں علماء کی شہادت کا سلسلہ تھا، بڑے بڑے اکابرین جام شہادت نوش فرما کے جاتے رہے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پہلا وظیفہ، اور دوسرا میں نے کہا کہ اسباب کی دنیا میں انسان جمع جوڑ کرتا رہے، اپنے کاغذات بنوا کے رکھے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ، اور تیسرے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر مانگتا رہے. تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بالخصوص جس لمحے اس کے دل میں کوئی تڑپ اور بیتابی پیدا ہو اور بے بسی نظر آئے، وہی لمحہ بسا اوقات انسان کوئی نعت سن رہا ہوتا ہے کسی محفل اور کسی مجلس میں ہوتا ہے، کسی بھی وقت دل میں ایک بیتابی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں بھی کسی طرح آپ کا گھر دیکھ لوں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس دیکھ لوں. اس بیتابی کے لمحے کے اندر جو انسان دعا مانگ لیتا ہے تو یہی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کہ اللہ پاک بہت جلد اس کے لیے پھر حاضری کے انتظامات فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا بنا لیں، اللہ ہمارے ہو جائیں، اپنی محبت عطا فرمائیں، اپنا تعلق عطا فرمائیں، اپنا معرفت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے وفادار بندوں میں داخل و شامل فرمائیں. بے وفاؤں سے کھوٹے سکہ بننے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، دھوکے کی زندگی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جو اللہ تعالی کی منتخب اور پسندیدہ معیاری زندگی اللہ پاک اسی زندگی پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی زندگی کا جو نقشہ اللہ تعالی نے منتخب فرمایا اسی پسندیدہ منتخب نقشے پر اللہ تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. دو نوجوان اس وقت ہمارے تعلق والوں میں ایسے ہیں کہ نوجوان بالکل جوان، دونوں کو کینسر ہو گیا، اس قدر بے بسی کی حالت ہے کہ بالکل بظاہر صحیح ہیں، چل پھر رہے ہیں، نمازوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اندر سے کینسر ہو چکا. بڑا ترس آتا ہے، دلی دعائیں نکلتی ہیں. اس دن ایک نے فریادی انداز میں، میرے بھائی کے تعلق والے ہیں، بڑے فریادی انداز میں کہا کہ آپ کے وہ بھائی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خواہ میں زیارت ہوئی تھی، تو ان سے میرے لیے دعا کی التجا کر دیں، کہ وہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی دے دے، زندگی دے دے. جوانی ہو بڑھاپا ہو، موت انسان کو آ کر اچک لیتی ہے. ایک اور دوسرا نوجوان ہے، وہ ہمارے ایسے علاقے کا ہے، ڈاکٹروں نے اس کو بتا دیا کہ کینسر ہے. ابھی ہمارے سفر ہی کے اندر، ہمارے جب میں واپس آ رہا تھا مدینہ ایئرپورٹ پر، محلے کے ایک ساتھی ملے، فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو بالکل بس امیگریشن میں اور وہ ساتھ ساتھ تھے، تو سلام دعا ہوئی. محلے میں ہماری پچھلی گلی میں رہتے ہیں، ساتھ میں ماشاءاللہ فیملی بھی تھی، بھائی بھابھی اہلیہ بچے، تو ان بچوں میں ایک نو خیز بچہ 12-14 سال کا ہوگا، گورا چٹا خوبصورت بچہ. اس کے بارے میں بتانے لگے کہ اس کو بلڈ کینسر ہو گیا، تو اللہ کے دربار میں آئے تھے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ اس بچے کو بچا لے. بالکل معصوم بچہ ہے، گورا چٹا دبلا پتلا. حرم میں بھی میری نظر پڑی تھی تو وہ ویل چیئر پہ تھا، اور وہ بار بار اس کی کمر کو سہلاتے تھے، تو میں نے کہا پتہ نہیں بچے کی کمر میں کوئی تکلیف ہے کیا چکر ہے، لیکن وہاں ایئرپورٹ پر انہوں نے بتایا کہ اس کو انسان کے واپسی کا کوئی معلوم نہیں کہ کب واپسی کا پیغام آ جائے. تو جو زندگی کی ایک بہت بڑی اللہ پاک نے مہلت کا لمحہ دیا ہے، فرصت دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، خوشحالی دی ہے، یہی سنبھلنے کا موقع ہے. انسان سنبھل جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لے، اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا رہے، تو یہی انسان کامیاب ہے. دھوکے میں رہنے والا کہ آج نہیں کل کر لوں گا، بیکار ہے. 20 سالہ نوجوان لڑکی ہمارے عزیزوں میں واسطہ درواستہ بچی ہوئی، زچگی کے بعد اپنے میکے گئی، میکے میں 1.25 مہینہ گزار کر اپنے سسرال آ گئی، بھلی چنگی خوبصورت اور خوبصورت 20 سالہ نو عمر لڑکی، اور اپنے سسرال میں آ کر اچانک چکرا کر گری قومے میں چلی گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی بغیر کسی ظاہری سبب کے. اور چند دن کے بعد وہ نو مولود بچی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. انسان کے تصور میں نہیں ہے کہ شادی ہو رہی ہے اور ابھی اولاد ہوئی ہے، گھر میں خوشی آئی ہے، اور یہ چند دن کے مہمان ہیں، ماں بھی اور ماں کی بچی بھی. ہمارے یہاں یہیں کہ اپنے سیکٹر 10 کے گئے ہوئے تھے، تو میرا دوسرا ہی دن تھا. اس دن عصر کی نماز میں معلوم ہوا کہ ایک جنازہ ہوا. اپنے اسی سیکٹر کی ایک خاتون تھی، نوجوان لڑکا عمران نامی، اپنی والدہ کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں بہنوں کو ان کے ساتھ عمرے پر لے گیا تھا، اور وہاں پہنچ کر طبیعت بگڑی، ہوٹل ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی. حرم میں محترم میں عصر کی نماز میں جنازہ ہوا، مجھے تو نہیں معلوم تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا جس جنازے میں میں نے شرکت کی تو ہمارے محلے دار خاتون وہاں جنت المال میں جا کے آرام فرما ہو گئے. تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون نوجوان، کون ادھیڑ، کون بچہ، کون بوڑھا. وقت سنبھلنے کا اللہ نے دیا ہے، سنبھل جائے انسان، اپنی صورت بھی سنوار لے، اپنی سیرت بھی سنوار لے، معاملہ صاف ستھرے کر لے، اور پاک و صاف رہے، اور پھر بابرکت زندگی گزارتا رہے سعادت کے ساتھ. پھر جب واپسی ہو جائے، بھلے اچانک ہو، بھلے تسلی سے ہو، پھر پرسکون طریقے سے انسان جائے، پھر ابد الآباد کی زندگی ہے، جس کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے. داڑھی اگر انسان کو رکھنی ہے تو ابھی سے رکھ لے، بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، پتہ نہیں بڑھاپا ملے گا کہ نہیں ملے گا. نیکی اگر کرنی ہے تو انسان جذبے سے کر لے، جو موقع اللہ نے دیا ہے، پھر دوبارہ صحت، جوانی، خوشحالی، فرصت اور یہ توانگری اور یہ صحت جو اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمتیں دی، ان کی قدردانی انسان موقع پر کر لے. جوانی کا زمانہ تو گمراہی میں گزارتے، گناہوں میں گزارتے، ناجائز تعلقات میں، حرام محبتوں میں گزارتے، بڑھاپے میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائے. بے وفا انسان ہے. وفادار وہ ہے جو اپنی جوانی کی، اپنے مال و دولت کی، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہوئے اس منعم حقیقی کو سامنے رکھ کر چلے کہ اس نے میری کس شکل و صورت کو پسند کیا ہے. اس دن ایک بزرگ ملے مدینہ طیبہ میں، ایک نوجوان لڑکا ہمارے ساتھ تھا، تو اس کے بال بڑے بڑے تھے اور خط چھوٹا چھوٹا تھا. تو صاحب گو تھے، حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ تھے، عمرے پر آئے ہوئے تھے. برجستہ فرمایا کہ بھائی عمرے پر جاؤ گے اس کو صاف کرو، صاف کرو. سر کا کہنے لگے اس کے، اس طرح چلاؤ بالکل اس طرح. وہ ہیرو بنا ہوا تھا، بڑے بڑے بال کیپ لگایا ہوا تھا. فرمایا کہ اس کو صاف کرو، یہ جو بڑے بڑے بال رکھے ہیں سنت کی نیت سے رکھے کہ شو کی نیت سے رکھے. اس نے کہا بھی عمرے پہ جاؤں. فرمایا جو عمرے پہ جاؤ تو اس کو صاف کرو اور اس کو بڑھاؤ. پھر اپنی داڑھی پکڑ کر کھانے لگے. فرمایا کہ ایک مشت اس کو کر لو، حضور کی سنت پر عمل کرو، اس کو صاف کرو اور اس کو بڑھاؤ. اللہ کرے کہ ہمارے دل میں بھی یہ باتیں لگ جائیں. ابھی تو وقت ملا ہوا بڑی فرصت کا، اطمینان کا، راحت اور آرام کا، چین اور سکون کا. اس وقت میں انسان وفاداری کا ثبوت دے، جب خطرے کی گھنٹی بج جائے، ڈاکٹر بتا دے کہ اب آپ کی موت قریب ہے، اس وقت سنبھلنے کا کیا فائدہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، سعادت کا جینا نصیب فرمائے اور سعادت کا جانا نصیب فرمائے، مبارک زندگی نصیب فرمائے، ظاہر اور باطن کو سنوار دے. اور اللہ پاک اپنی محبت اور اپنا تعلق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اشعر اور ان کے بھائی حماد بیمار چل رہے ہیں. آفتاب کی والدہ ماجدہ، غوث عالم صاحب، ارسلان کی ہمشیرہ، یہ سب بیمار ہیں. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. حبیب انور کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئے، اللہ پاک مغفرت کاملہ فرمائے. جاتے ہوئے بھی محبت والے بڑی محبت کے ساتھ دعاؤں کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے نقشے ذہن میں رہتے ہیں. ایک ہمارے بزرگ نمازی ہیں، سفید ریش ہیں، تو بڑی منت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، تو انہوں نے دعائیں فجر میں دعا کی درخواست کی تھی. اور ایک دن کہنے لگے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، ہم گنہگاروں کے لیے بھی. اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے ہم گنہگاروں کے لیے بھی دعا کرنا. تو وہ سارے نقشے یاد رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے. نام یاد ہو یا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ وہ فلانا بندہ، وہ فلاں بندہ، فلاں بندہ. اور ایسی عجیب شان ہے کہ مختلف شکلوں کے نقشے اللہ پاک وہاں دکھا دیتے ہیں، پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، سب یاد آتے رہتے ہیں. اور میں تو کبھی کبھار وہاں بیٹھ کر اپنی مسجد کے نظارے دیکھتا رہتا تھا. کیمرے لگے ہوئے ہیں تو موبائل میں اپنا کیمرہ آن کیا اور پتہ چلا نماز چل رہی ہے، اس وقت نمازی آ رہے ہیں، اور یہ ماشاء اللہ رونق اور سلسلے نظر آتے رہتے تھے. دعائیں کرتا تھا، یا اللہ یہ ہمارے نمازی جو بھی آئے ہوئے ہیں سب کو خیر و برکتوں سے نواز دے، ان کو بھی اپنے گھر پہ بلا لے. تو یہ جدید دور کے جدید تقاضے ہیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کی، اپنے محبت والوں کے دیدار کراتے رہے اور یادیں رہیں اور دل و جان سے دعائیں کر کے آئے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک تو ہر جگہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، بالخصوص جو مبارک خطے ہیں کہ جب انسان خود بھی وہاں گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، خود بھی مبارک بن جاتا ہے، پھر وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا و تندرستی عطا فرمائے. جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے اللہ پاک پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. قرضوں کے بوجھوں سے خلاصی عطا فرمائے. جہاں نفرت ہیں اللہ پاک وہاں محبت عطا فرمائے. بد اخلاقوں کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے. ہماری قوم میں بہت انحطاط ہے، بہت تنزل ہے. سفر کے دوران پڑھے لکھے لوگ بھی اس قدر لگتے جیسے کوئی کتے اور بلی ہیں. جہاز کے اندر سیٹ پر لڑائی جھگڑا، آگے پیچھے ہونے پر لڑائی جھگڑا، پڑھی لکھی قوم ہونے کے باوجود بھی اس قدر بدتمیزی، بد تہذیبی ذرا سے ہماری قوموں میں برداشت نہیں. ایئرپورٹ کے اوپر وہ افراتفری، اور ایسی لگتا ہے جیسے کوئی قیامت برپا ہے، کوئی جیسے آفت آ رہی ہے جو جلد بازی مچائی ہوئی. اور خاص طور پہ جہاز کے اندر تو بہت زیادہ بدتمیزی نظر آتی ہے کہ کوئی سیٹ رد و بدل کرنے کی بات ہو جائے تو وہاں لڑائی جھگڑے. میرے آنے کے وقت میں دو سیٹیں چھوڑ گئے، خاتون بیٹھی تھی صحت مند اپنے شوہر کے ساتھ. ایئر ہوسٹس آ کر ان کو بولے کہ بیلٹ باندھ لیں، تو اس قدر بدتمیزی کے ساتھ اس ایئر ہوسٹس سے لڑ رہی تھی جیسے ساس اور بہوؤں بھگو بھگو کے سنا رہی تھی. میں حیران تھا کہ اس قدر مہذب اور مبارک سفر سے ہو کر آ رہی ہیں اور وہ ایک ریکویسٹ کر رہی ہے کہ پلیز بیلٹ باندھنے، جہاز اتر رہا ہے. اور وہ شروع سنانے میں لگی ہوئی، اپنا پرس نیچے رکھا ہوا، اس نے کہا پرس کو اوپر رکھ دیں، نیچے الاؤ نہیں. لڑائی کرنے میں لگ رہی، جہاز میں سناٹا ہے، خاموشی چھائی ہوئی، دور دور تک آواز سنائی دے رہی ہے بد اخلاقی کی، لیکن ذرا سی شرم و حیا نہیں کہ میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہی ہوں بدتمیزی کے ساتھ. اور ایسے جیسے کوئی ساس اور بہو لڑ رہی ہیں، تو اخلاق کا بہت زیادہ گراؤ نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق میں سدھار پیدا فرمائے. برداشت کے مل کے عطا فرمائے، پیار اور محبتوں کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور، يا عزيز يا غفور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي إله العالمين، مبارک کلمات کو حرمین شریفین میں کہنے کے مواقع بھی عطا فرمائیے. حج اور عمروں کی سعادتوں سے ہم سب کو اپنے اہل و عیال بال بچوں کے ساتھ بار بار حاضریاں نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، سعادت دارین سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. خیر اور برکتوں سے یا اللہ لبریز فرمائیے. علم و عمل میں، تقوی میں ترقی عطا فرمائیے. تمام شرور و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، بالخصوص امت محمدیہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے. مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے. اے الہ العالمین، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائیے، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائیے، بے سواری افراد کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح خوبصورت اور خوبصورت اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیے، رشتوں کے سلسلوں میں آسانیاں پیدا فرمائیے، بچوں اور بچیوں کو آباد و شاداب فرما کے ہمیں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے افراد کو قرضوں کے بوجھ سے خلاصیاں عطا فرمائیے، ہم سب کی من کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہماری جائز حاجتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما کر کامیاب اور کامران بنائیے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے. یا اللہ، یہاں ہمارا جمع ہونا اپنے گھر میں جمع ہونے کا سبب بنا دیجئے. حرمین شریفین کی زندگی میں ہمیں بے شمار سعادت اور قبولیت کی حاضریاں نصیب فرمائیے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائیے، عافیت ہی عافیت عطا فرمائیے. ہر قسم کے ظلم و تشدد سے، آزمائش اور آفات سے یا اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، امت مسلمہ کو عفت اور پاک دامنی نصیب فرمائیے، شرم و حیا عطا فرمائیے، بے حجابی سے اور یا الہ العالمین بے حیائی کے کاموں سے ساری امت کو، بالخصوص نوجوان نسل کو حفاظت نصیب فرمائیے. کرم کے معاملات فرمائیے، لطف و عنایت کے معاملات فرمائیے، ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے یا اللہ ساری زندگی ہمیں حفاظت نصیب فرمائیے. جو بیمار ہیں انہیں شفا اور تندرستی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو بھی ہمیشہ صحت مند و تنومند رکھیے. اے الہ العالمین، ہر قسم کے مہلک اور رموزی امراض سے ساری زندگی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو حفاظت نصیب فرمائیے. تمام کے تمام موروثی اور وبائی بیماریوں سے ساری زندگی تحفظ نصیب فرمائیے. خوشیوں بھری خوشحال بابر کا زندگیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین، سب سے بڑی چیز جو آپ کی رضا اور خوشنودی ہے، وہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. دھوکے سے باہر نکلنا ہمارے لیے آسان بنائیے. حقیقت حال ہمارے دلوں پر منکشف فرما دیجیے. آخرت کے مناظر ہمارے سامنے کھول دیجیے. آخرت کی بھرپور تیاری کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اے الہ العالمین، ہمارے تمام معاملات کو آسان بنائیے، مشکلات کو حل فرما دیجیے. مسائل کو یا اللہ آپ کے سامنے ہیں، تمام کے تمام مسائل سے جو ہم دو چار ہیں، ان کو یا اللہ اپنے خزانوں سے آسان فرما کر ہمارے لیے آسانی کے معاملات فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.